الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران عزیز و خواران محترم، تین شبوں پر مشتمل یہ سلسلہ مجالس، اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے اور یہ تمام مجلس سے منسوب ہے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ بی بی کی شہادت سے ان کا انتساب ہے۔ جو آیت سرنامہ کلام میں پیش آیا، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے آپ میں سے وہ احباب کے جو مکہ اور مدینہ کی زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں، وہ اس بات سے خوب واقف ہیں، اس لیے کہ اطراف کی زیارات میں اس بات کی عام طور پر کاروان کے نمائندگان علماء کرام نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ دعا تو میں ضرور مانگوں گا کہ پروردگار عالم ہر ایک کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا، سامرہ، نجف، کاظمین، یہ بڑے مقدس مقامات ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم میں کربلا اور عراق کی اور ایران کی زیارات کا تو رواج ہے، الحمدللہ آہستہ آہستہ حج اور عمرے کا شوق بھی بڑھ رہا ہے اور اسے بڑھنا چاہیے۔ مکہ اور مدینہ یہ سادات کی جگہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ناجائز قبضے سے کسی کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی باطل یا غاصب حکومت وہاں پر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس جگہ سے اپنے فاصلے بڑھا دیں۔ وہ آل محمد کی جگہ ہے، سادات کی جگہ ہے، نبی کی جگہ ہے، آل نبی کی جگہ ہے۔ جب خانہ کعبہ میں بتوں کے ہونے سے خانہ کعبہ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آیا ہے، جب موقع آئے گا تو بتوں ہی کو ہٹایا جائے گا، خانہ کعبہ کا تقدس اپنی جگہ باقی رہے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کی زیارات کے دوران عام طور پر اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ جب آل محمد کے گھرانے کی یہ پہلی خوشی خاندان کے اعتبار سے اعلان اسلام کے بعد، یہ بہت بڑی خوشی تھی عقد امیر المومنین اور جناب سیدہ، اور جب یہ عقد ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے مدینہ سے کچھ فاصلے پر قبا کی وادی کہ جہاں پر مسجد قبا ہے، وہ آج اگر آپ دیکھیں تو ماڈرن مدینہ کے اندر شامل ہو چکا ہے وہ علاقہ، مگر اس زمانے میں یہ قبا کی وادی کافی فاصلے پر مانی جاتی تھی، شہر سے باہر تھی۔ تو وہاں پر جناب سیدہ اور امیر المومنین نے اپنی ازدواجی زندگی کے ابتدائی ایام وہاں پر گزارے تھے، پھر اس کے بعد واپس شہر مدینہ تشریف لائے تھے، اور جب شہر مدینہ میں تشریف لائے تو پھر ان کا گھر تھوڑا سا فاصلے پر تھا، یعنی اس وقت جس جگہ پر حجرہ فاطمہ ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پر۔ یہ تھوڑا سا فاصلہ کتنا ہوگا کہ آپ اس ممبر سے لے کر مثلا وہ جو بیریئرز لگے ہوئے اتنا فاصلہ، تو اتنے فاصلے پر ان کا گھر تھا، کچھ دن گزرے اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میری نور نظر، میری لخت جگر، میری زہرا میری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اس کے بعد پھر جناب سیدہ اور امیر المومنین اس حجرے میں شفٹ ہو گئے کہ جو پیغمبر اکرم کے گھر کے بالکل برابر میں وہ حجرہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہی حجرہ حجرہ فاطمہ کہلایا۔ آج بھی اس کا نام یہی ہے، بیت علی و فاطمہ، بیت فاطمہ، حجرہ فاطمہ۔ عام طور پر جناب سیدہ سے اس کا انتساب کتابوں کے اندر بھی زیادہ ہے۔ یہ جو گھروں کی ترتیب ہے، مسجد نبوی جب پیغمبر اکرم نے تعمیر فرمائی تھی تو ظاہر ہے کہ اب دیندار افراد جو ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر گھر لینا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز آئے، امام بارگاہ قریب میں ہو تاکہ ذکر حسین بھی ہوتا رہے۔ یہ ایک مزاج ہے، جو دیندار افراد ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو مہاجرین جو تشریف لائے تھے مکہ سے، دیکھا کہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو پھر سبھی نے وہاں پر آس پاس ہی گھر بنا لیے۔ یہ اب اگر آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں جو مدینہ منورہ کی تاریخ پر لکھی گئی ہیں تو آپ کو یہ بحث وہاں پر نظر آئے گی، البیوت حول مسجد نبوی، کہ وہ گھروں کی ترتیب کیا تھی جو مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیر کیے گئے تھے۔ مثلا وفاء الوفا 1000 سال پرانی کتاب ہے جو مصر سے شائع ہوتی ہے، ہوتی تھی، اب تو ہر جگہ سے شائع ہوتی ہے۔ سمہودی کی کتاب، اس کے اندر بھی آپ کو یہ مباحث نظر آئیں گے کہ بھئی مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کی سراؤنڈنگ میں کون کون سے گھر موجود تھے۔ وہ جتنے بھی گھر تھے ان سب کا طریقہ کار یہی تھا، ڈیزائن یہ تھا کہ وہ گھر دو دروازے ضرور ہوتے تھے، ایک دروازہ جو مسجد کے اندر کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ جو مسجد کے باہر کھلتا تھا۔ یہ ہر گھر کا ڈیزائن اسی طرح کا تھا، ہر ایک کا پرپز یہ تھا کہ بھئی مسجد کے اندر جب دروازہ کھلے گا تو ایکسس آسان ہو جائے گا، یعنی جب چاہا اپنے گھر سے مسجد میں آ گئے تو مسجد کے باہر سے پورا ایک چکر لگا کر مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا پڑے گا، ڈائریکٹ ہم گھر میں داخل ہو سکتے ہیں مسجد سے اور مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں گھر سے۔ یہ تھا ڈیزائن۔ پھر اس کے بعد وہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد پیغمبر اکرم نے تمام دروازوں کو بند کروا دیا اور صرف ایک دروازہ، اپنا دروازہ اور حجرہ فاطمہ کا دروازہ، یہ دو دروازے ایسے تھے کہ جن کے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اچھا، اب یہ وہ والا واقعہ بن جاتا ہے جو سب آپ کے حافظوں کے اندر موجود ہے کہ وہ پھر خود اپنی جگہ پر آل محمد کی طہارت کا بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے۔ لفظوں کے اندر اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بہت بڑا اعلان تھا طہارت کا کہ پیغمبر اکرم نے سارے دروازے بند کروا دیے اور صرف ایک دروازہ اپنا اور دوسرا دروازہ حجرہ فاطمہ کا اسے کھلا رکھنے کی اجازت دی۔ اچھا، اب اس واقعے کو بیان کرنے والے کیا صرف شیعہ محدثین ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہیں سے مجھے جانا ہے خاص اس واقعے کی طرف، اور بہت مختصرا۔ یہ امام نسائی کی بات ہے، امام نسائی شیعہ نہیں تھے، امام نسائی برادران اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں، برادران اہل سنت کے عوام میں شمار نہیں ہوتے، برادران اہل سنت کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے عام علماء میں شمار نہیں ہوتے، برادران اہل سنت کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے عام محدثین میں شمار نہیں ہوتے، ان محدثین میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سہاستہ میں سے ایک کتاب کو تالیف کیا ہے، یعنی وہ جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابن داؤد، ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، اور پھر ایک اور کتاب نسائی۔ یہ نسائی سنن نسائی کہلاتی ہے اپنے مؤلف کی نسبت سے، کہ امام نسائی نے اس کو کمپائل کیا ہے۔ تو نہ یہ سنی ہے، نہ یہ شیعہ سنی ہے، عوام میں سے نہیں ہیں، علماء میں سے ہیں، عام علماء میں سے نہیں ہیں، محدثین میں سے ہیں، عام محدثین میں سے نہیں ہیں، صف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ یہ امام نسائی جو سنن نسائی کے مؤلف ہیں، یہ ایک کتاب تالیف کرتے ہیں کہ جس کے جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ گوگل پر جا کر ٹائپ کریں گے امام نسائی تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹس ایسی ملیں گی کہ جن میں امام نسائی کی مختصراً بایوگرافی آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو بایوگرافی ہے اس کے اندر آخری حصہ عام طور پر اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کا اس دنیا سے وصال کیسے ہوا، وہاں پر آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ امام نسائی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی۔ خصائص کا مطلب کیا ہے؟ ایکسکلوسیولی جو چیزیں مولا کے بارے میں بیان ہوئی ہے، خاص مولا کے فضائل سے متعلق احادیث۔ اس کے اندر ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں جناب سیدہ کے فضائل بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے ان کو لکھنی کیوں پڑی، سوال تو ہے نا۔ یہ امام نسائی، میں عرض کر چکا ایک فیمس شخصیت، مشہور شخصیت، یہ پہنچے دمشق شام، اور وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ناسبیت ابھی بھی وہاں پر موجود تھی۔ ناسبیت کا مطلب آل محمد سے دشمنی کا اظہار، کہ جو مولا کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، سب کو ستم کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ شام اور دمشق جو ہے وہ تو اس کا مرکز تھا، مگر امام نسائی کا زمانہ بہت آگے کا ہے، ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر کا وصال، پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد وہ پیریڈ جس کو عام طور پر خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیریڈ جو بنو امیہ کا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیریڈ جو بنو عباس کا ہے۔ واضح، یہ کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خطبات نے بہت فرق ڈالا۔ دمشق کے اندر بھی آل محمد کے موافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا، مگر ناسبیت ختم نہیں ہو گئی تھی۔ وہاں امیر المومنین کو جتنی گالیاں دی گئی تھیں تو وہ ذہنیت اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا تھا۔ امام نسائی واقعہ کربلا کے سالوں بعد دمشق گئے، شام گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی تو ان کو تو سب ویلکم کر رہے تھے، ان کو تو سب مرحبا کہہ رہے تھے، مگر جب ان کے عقائد کا انہوں نے جائزہ لیا تو انہیں وہاں پر ناسبیت اپنی جڑوں کے ساتھ نظر آئی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا خصائص امیر المومنین، مولا کے فضائل پر مشتمل انہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، اس کی شروحات لکھی گئی، برادران اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی، اور اس کتاب کے اندر امام نسائی نے محدث ہونے کی کیپیسٹی کے اندر سند بیان کرتے ہیں، چین آف نیریٹرز جو رجال ہے، کہ میں اس سے نقل کرتا ہوں، یہ اس سے نقل کرتے ہیں، یہ اس سے نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچتا ہے پیغمبر اکرم تک۔ تو ہر حدیث کو چھان پھٹک کرنے کے بعد، سندن چیک کرنے کے بعد، اس کے متن کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جگہ دی۔ اب وہ جتنے فضائل سے متعلق احادیث عام طور پر آپ کے ذہن میں، حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا امیر المومنین کے فضائل کو، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر تمام سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں، تمام درخت اگر ان کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور تمام انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں، تو بھی علی کے فضائل کا احصا نہیں کر سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے، تو مولا کے فضائل تو اتنے ہیں۔ لیکن بہرحال اس بندے خدا نے کچھ محنت کی اور کتاب کے اندر ان فضائل کو لکھ ڈالا، سند کے ساتھ لکھ ڈالا، اس پر بحث بھی کر ڈالی۔ تو اب یہ کتاب انہوں نے لکھ دی، لیکن اب اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا، اس زمانے میں تو مینیوسکرپٹ ہوتے تھے، ہاتھوں کے لکھے ہوئے مخطوطات ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کتاب چاہیے تو آپ اس کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے تیار کر لیجیے، آپ کو کتاب چاہیے تو آپ ایک اور نقل اپنے ہاتھ سے تیار کر لیں، یا یہ جو مؤلف ہے وہ خود ہی اس کی کاپیز بنوائے اور پھر اس کو کسی اور کے حوالے کرے۔ تو نہ کمپیوٹر ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ پرنٹنگ پریس ہے، کچھ نہیں، نہ سائیکلو اسٹائل ہے، نتھنگ۔ تو وہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ بہت کم افراد کے پاس اس کی کاپی موجود تھی۔ امام نسائی نے اس کے اندر ایک کام کیا، امام نسائی نے کام یہ کیا کہ انہوں نے اسی کتاب کو لے کر مسجد دمشق میں ممبر پر بیٹھ کر درس دینے کا فیصلہ کیا۔ امام نسائی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اس کے اندر کون کون سی احادیث موجود ہیں۔ جو احادیث آپ سنا کرتے ہیں فضائل کی، وہ عام طور پر اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ مثلا حدیث غدیر، کہ پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں مولا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے، موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں کہ سب سے پہلے اسلام کون لائے، ابھی امام نسائی لکھ رہے ہیں اور کسی اور کا نام نہیں لکھ رہے ہیں، مولا کائنات کا نام لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو اسلام لایا وہ کوئی اور نہیں تھا، امیر المومنین تھے، مولا کائنات تھے۔ البتہ یہ ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے یہ لکھا، لیکن اگر آل محمد کے ماننے والوں سے پوچھے تو وہ اس طریقے سے نہیں لکھتے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا علی سب سے پہلے اسلام لائے تھے، علی پہلے مسلمان تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اپنے جملے کی اصلاح کیجیے۔ ہم کبھی علی کو پہلا مسلمان نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ علی پہلے مسلمان تھے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علی پہلے سے مسلمان تھے۔ پہلا مسلمان اور ہوئے، پہلا مسلمان ہونا اور ہے، پہلے سے مسلمان ہونا اور ہے۔ ہم نبی کو بھی نبی اس وقت بھی مانتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور علی کو ولی اس زمانے سے مانتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو غدیر والی حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ون، سابق الاسلام کون ہے، حدیث اس کے اندر موجود ہے پیغمبر اکرم کے سرٹیفیکیشن کے ساتھ۔ خیبر کے حوالے سے جو حدیث آپ کے حافظے میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ رجلن، جو رجل ہوگا، کرارن، غیر فرارن، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہیں ہو جاتا۔ یہ حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور من جملہ یہ والی حدیث بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور صرف دو دروازوں کے کھلے رکھنے کی اجازت دی، کہ جب چاہیں مسجد میں آ جائیں اور جب چاہیں مسجد سے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیے کہ اللہ کے رسول یا تو سارے دروازے بند کروا دیتے یا سبھی کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتے، یہ کیوں کہ بعض دروازے بند کروا دیے، بعض کو کھلا رکھنے کی اجازت دی؟ تو پیغمبر اکرم نے وہ معرکۃ العرا جواب ارشاد فرمایا کہ نہ اپنی مرضی سے میں نے کسی دروازے کو بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی دروازے کے کھلا رکھنے کی اجازت دی، جن دروازوں کو بند کروانے کا حکم رب نے دیا ان کو بند کروا دیا، جن کے کھلے رہنے کی اجازت خدا نے دی ان کو کھلا رکھنے کی اجازت دی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، یہ جو فضائل سے متعلقہ احادیث ہیں، یہ اپنوں میں پڑھنا، علی کے متوالوں میں پڑھنا، محبان اہل بیت میں پڑھنا، شیعوں میں پڑھنا، یہ تو یقیناً بہت ہی زیادہ اپریشیبل ہوگی، ایڈوریبل ہوگی، ایڈمائرلیبل ہوگی، قابل تعریف ہوگی، مگر امام نسائی کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے کہا کہ ناصبیت کو پیسیفائی کرنے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، اس کے رنگ کو کم کرنے کے لیے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے کتاب لکھ بھی دی ہے، اب اسی کتاب کے متن کو درس بنا کر ممبر سے بیان کروں گا۔ اور وہ گئے مسجد دمشق کے اندر، اور وہاں پر اب امام نسائی، ریلیجیس فیم، اتنی مشہور شخصیت، اگر وہ درس کہہ رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ آ کر بیٹھ گئے، اور امام نسائی نے درس کا پہلے موضوع بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی، یہ بتایا کہ میں کیوں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور پھر ایک ایک کر کے انہوں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی۔ ایک دن چند احادیث پڑھیں، پھر اس کے بعد چند احادیث پڑھیں، تیسرے دن چند احادیث پڑھیں، یہ چند دنوں تک تو چلا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد وہ افراد جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں تو بہت سے ناصبی ہیں، ان میں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے امام نسائی، ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، ہماری آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے۔ کہ فرمائیے کیا مطالبہ ہے؟ کہ مطالبہ یہ ہے کہ جیسی کتاب آپ نے علی کے فضائل میں لکھی ہے، ویسی ہی ایک کتاب آپ امیر شام کے فضائل میں لکھی ہے۔ مطالبہ تو واضح ہے نا، کہ جیسی کتاب آپ نے علی کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے، ویسی ہی ایک کتاب آپ امیر شام کے فضائل میں لکھیں۔ امام نسائی مسکرائے اور انہوں نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے علی کے فضائل بتائے ہیں بنائے نہیں ہیں۔ میں نے علی کے فضائل بتائے ہیں بنائے نہیں ہیں۔ جب ان کو میں نے بتایا ہے تو میرا سورس کیا ہے؟ کہ پیغمبر اکرم نے بیان کیے ہیں، مجھ تک پہنچے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں، امیر شام کے بارے میں نام نہیں لے رہا، اگر ان کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کچھ فضیلت اگر بیان کی ہوتی تو میں آپ کے سامنے وہ بھی بتا دیتا، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب پیغمبر نے نہیں بتائے تو کیا میں اپنی جیب سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کروں؟ امام نسائی نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، کہہ تو دیا انہوں نے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، یہ شام والے اس مزاج کے تھے، آپ جانتے ہیں بہت ساری فیکٹریاں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے آگے لکھا ہوتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر ایک کمپنی تھی اور وہ لمیٹڈ بھی نہیں تھی، ان لمیٹڈ تھی۔ اس کا نام تھا حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ۔ اس کا کام یہی تھا کہ مولا کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، پیغمبر اکرم سے منسوب کرے اور جھوٹے فضائل مختلف افراد کے بیان کریں۔ تو وہ مائنڈ سیٹ ان کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتاب ایسی آپ نے لکھ دی ہے تو بس اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے امیر شام کے فضائل بھی آپ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں کہاں سے بیان کروں؟ کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اصرار بڑا۔ اب آپ سنیے امام نسائی کا جواب۔ پہلا جواب تو آپ نے سن لیا، امام نسائی کا دوسرا جواب۔ کافی دیر تک انہوں نے ذہن پر زور دیا، اس کے بعد کہنے لگے بس ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہی میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کہا فرمائیے فرمائیے۔ شوق بہت بڑا، اشتیاق بڑھ گیا کہ اچھا اب امیر شام کے کچھ فضائل بیان ہوں گے۔ تو امام نسائی کہنے لگے کہ مجھے بالکل اچھی طریقے سے یاد آ گیا، ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اور امیر شام کا پہنچا ہے۔ کہا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کہا واقعہ یہ تھا کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے کسی کو بھیجا امیر شام کے پاس کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اچھا اس کو بلا کر لاؤ، یہ واقعہ کب کا ہو سکتا ہے؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ بدر میں یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے، احد میں یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے، احزاب میں یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے۔ یعنی یہ اسلام کی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کی پریسائسلی یہ ستم ظریفی ہے کہ جو زندگی بھر رسول اللہ سے لڑتے رہے وہ اسلام کے چیمپئن بن گئے، اور جو اسلام کے وارث تھے ان کو مارجنلائز کر دیا گیا، کہاں ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا۔ یہ 8 ہجری کے اندر شوال کا مہینہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا 11 ہجری میں آغاز میں پیغمبر اکرم کا وصال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شوال 8 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 8 ہجری ختم ہونے والا تھا۔ شوال کے بعد ہے ہی کیا، ذیقعد اور ذلحج، 2 مہینے، یعنی 8 ہجری کا اختتام، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری کا آغاز۔ 11 ہجری کے آغاز میں 28 صفر کو یا 12 ربیع الاول کو، جو بھی قول آپ نے، مگر آغاز ہی میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا۔ تو 2 مہینے ادھر سے لے لیجئے، 2 مہینے ادھر سے لے لیجئے، درمیان کے 2 سال، تو کل 2 سال اور 4 مہینے۔ یہ ہے ان کا ظاہری اسلام اور اس کا خلاصہ۔ یہ اسی پیریڈ میں کہیں پیغمبر اکرم نے کسی کو بھیج کر انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ اس کو ذرا بلاؤ۔ اور جب پیغمبر اکرم کا وہ قاصد پیغام لے کر گیا ہے تو حضرت مصروف تھے۔ کیا مصروفیت تھی؟ کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے پیغام کیا دیا؟ قاصد نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول سے کہو میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کام تھا کھانا کھانے کا، تو اس کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کا رسول وہ ہے کہ اگر بلا لینا تو نماز توڑ کر جانا ضروری ہے، کھانا کھانے کی کیا حیثیت ہے؟ مگر جواب یہ دیا۔ کیا ایک مرتبہ ایسا ہوا؟ نہیں۔ امام نسائی کوٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے دوسری مرتبہ قاصد کو بھیجا کہ اسے کہو کہ میں بلا رہا ہوں، اور دوسری مرتبہ پھر گستاخی بھرا یہ جملہ قاصد واپس لے کر آیا کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد امام نسائی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے بد دعا کی کہ اللہ اس کا نام لے کر کہا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، یہ کبھی سیر نہ ہو۔ یہ پیغمبر اکرم کی بد دعا تھی۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ امیر شام جو ہیں کھانا کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے اور اٹھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تھک تو گیا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اور تاریخ میں ان کے کارنامے بتاتے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، کبھی نہیں بھرا۔ یہ جملہ امام نسائی نے کہا تو اب وہ جو ناصبی سن رہے تھے وہ برداشت کرتے نہیں، یہاں پر ریٹیلیشن ہوا اور پھر امام نسائی کو انہوں نے زد و کوب کیا، لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا، اور اس کے بعد اتنا ٹارچر کیا کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہیں تو جا کر انٹرنیٹ پر چیک کر لیجیے گا، آپ کو یہ تاریخ اس پر لکھی بھی ملے گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ شیعہ کی بات نہیں ہے، فضائل علی بیان کیے، امیر شام کے بارے میں حقیقت بیان کیے، اور انہوں نے لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا، یہ کون ہے؟ وہ کہ جس نے صحاح ستہ میں سے ایک کتاب لکھی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سنیوں میں سے کوئی معتدل مزاج عالم دین محدث صف اول کا، وہ اگر علی کے فضائل بیان کرتا ہے تو اسے ٹارچر کر کے مار دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بنو امیہ کے زمانے میں کیا ہوا ہوگا، بنو عباس کے زمانے میں کیا ہوا ہوگا، ان لوگوں نے کیا نہیں کیا ہوگا۔ یہ امام نسائی انتہائی زخمی حالت میں، جو ان کے حواری تھے وہ تو چلے گئے، جب مار پڑ رہی تھی تو کون رکتا ہے، چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ زخمی حالت میں تھے، آخری سانسیں ان کی چل رہی تھیں، تب ان کے ساتھی قریب آئے، اور جب قریب آئے ہیں تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے لے جاؤ، اب مجھے معلوم ہے میں بچنے والا نہیں، مجھے لے جاؤ۔ ایک قول ہے کہ بیت المقدس کی وصیت کی، دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی وصیت کی کہ مجھے مکہ لے جاؤ، اور وہاں صفا اور مروہ کے درمیان لے جا کر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ صفا اور مروہ میں کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے، ایک مرتبہ پھر میرے وہ مخاطبین کہ جو مکہ مکرمہ کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ سے باہر اگر آپ نکلیں تو وہ محلہ شروع ہوتا ہے مکہ کا، جس کا نام تھا محلہ بنی ہاشم، جناب خدیجہ کا مکان وہاں پر تھا، پیغمبر اکرم وہیں پر رہتے تھے، مولد فاطمہ بی بی کی ولادت جس جگہ پر ہوئی تھی وہ وہیں پر تھا، وہی گھر وہ تھا کہ جہاں سے امیر المومنین ہجرت کی راہ جس جگہ پر سوئے تھے اور وہاں سے پیغمبر اکرم نے اپنا سفر اختیار کیا تھا، بنو ہاشم کا محلہ وہ تھا۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ امام نسائی یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے کہ جہاں کئی مرتبہ کبھی علی کے قدم آئے، کبھی نبی کے قدم آئے، کبھی زہرا کے قدم آئے، کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے، اور اس بات کو انہوں نے پسند کیا۔ لیکن بہرحال امام نسائی کو بہرحال اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، اسی طریقے سے حق آشکار ہوتا ہے، یہ انتظام قدرت ہے۔ امام نسائی کو اس کی کاسٹ پے کرنا پڑی، ان کی جان گئی بے شک، اور ساتھ ہی ساتھ ہوا کیا کہ 6 کتابوں میں امام نسائی کی کتاب 6 نمبر پر، یہ کتاب امام نسائی کی 6 نمبر پر ہے، جبکہ اگر آپ ناقدین کے اقوال کا جائزہ لیں تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ امام نسائی جرح و تعدیل میں امام بخاری سے بھی سخت تھے، زیادہ ان کی ایکسپرٹیز تھی، مگر اس کے باوجود جب 6 کتابوں کی فہرست مرتب کی گئی تو ان 6 کتابوں سے اس کو خارج تو نہیں کیا جا سکا، مگر بہرحال چونکہ علی کے فضائل میں کتاب لکھی تھی تو اتنی سزا تو ملنی چاہیے کہ اب یہ کتاب 6 نمبر پر ہوگی، نہ 5ویں پر، نہ 4تھے پر، نہ 3رے پر، نہ 2رے پر، نہ 1لے نمبر پر، اتنی سزا تو بہرحال امام نسائی کو ملنی چاہیے، تو حق بنتا ہے، علی کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اتنی سزا تو اس کو ملے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اب وہ حدیث جو ہے وہ وہاں پر بھی موجود ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم نے حجرہ سیدہ کے اس شرف کو بیان کیا کہ تمام دروازے بند، صرف یہ دروازہ اور پیغمبر اکرم کا اپنا دروازہ، جس پر وہ مشہور شعر بھی ہے مولانا حسن امداد صاحب کا کہ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ کیا اس خاندان کی بات ہوگی کہ جو اس حجرے کے اندر تشکیل پا رہا تھا۔ دیکھیے برادران عزیز، اسلام نے، آل محمد نے ہمیں جو روحانیت کا درس دیا ہے نا، اس میں دنیا سے کٹنے کا سبق نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان خانقاہوں کے اندر چلا جائے، غاروں کے اندر چلا جائے، روحانیت کو اختیار کرے، نہیں، اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے نہ رہو۔ دنیا میں رہنا اور بات ہے، دنیا کا ہو کے رہنا اور بات ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا فیصلہ ہے کہ لا روحبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی روحبانیت نہیں ہے، مناسٹسزم نہیں ہے، خانقاہیت نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ غاروں کے اندر چلے جاؤ، نہ، لا روحبانیت فی الاسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ من تزوج، میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں، پیغمبر اکرم کی یہ جو احادیث ہے نا، اس کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، فلیتق اللہ لنصف الآخر، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ کا تقویٰ حاصل کرے۔ اس پر کوئی نوجوان مجھ سے یہ نہ کہے کہ اگر ایک شادی کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دو شادیاں کر لی جائیں تو دین مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا، یہ تماشے نہیں، ہر چیز کا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم سے بھی اور مولائے کائنات سے بھی، من تزوج فقط احرز نصف دینہ، اگر کسی نے نکاح کر لیا، شادی کر لیا، تو اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، فلیتق اللہ لنصف الآخر، اب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے باقی آدھے دین کے بارے میں، یعنی شادی نہ کرنے کے مفاسد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے شیطان کا حملہ کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ یہ سب آپ نے غور کیا، سنا، اب آئیے آگے بڑھیں، ہمیں تو جانا ہے اس حجرے تک، جناب سیدہ کے اس گھر تک جانا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر آپ کو مختلف جوڑوں کا ذکر ملے گا، مختلف طرح کے جوڑے۔ اچھا پھر میرے نوجوان دوست، پرابیبلٹی تھیوری ہوتی ہے نا، پرابیبلٹی تھیوری، بھائی ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے، یہ تو ویسٹ والے ہیں کہ جنہوں نے فیملی کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور کر دی، خاندان کی تعریف کچھ اور بنا دی، وہاں پر تو تعریف یہ ہے کہ ٹو پرسنز لیونگ انڈر ون روف ایکولس ٹو فیملی، یہ تو بڑی بےہودہ ایک تعریف ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، صرف دو افراد کا جمع ہو جانا ایک چھت کے نیچے یہ خاندان نہیں، معاشرے کی اکائی اسلام نے کہا فرد نہیں ہے، معاشرے کی اکائی اسلام کی نظر میں خاندان ہے، فیملی ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ شرعی نکاح کے ساتھ تشکیل خاندان کے مرحلے سے گزرے تب اسے وہ برکتیں حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک بھی صحیح ہے۔ اب آئیے پروبیبلٹی تھیوری کے مطابق ذرا سا ہم دیکھیں کہ شوہر ہے اور بیوی ہے تو کیا امکانات بنتے ہیں شوہر اور بیوی کے۔ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بہت اچھا ہو، بیوی بالکل بیکار ہو، ذرا کوآپریٹو نہیں ہے، تعاون نہیں کرتے، بالکل تھرڈ کلاس کریکٹر، شوہر بہترین اور بیوی بالکل بیکار، یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ ایک پرابیبلٹی۔ ایک اس کے بالکل الٹ کہ بیوی جو ہے وہ تو بہترین ہے مگر جو شوہر ہے وہ بالکل نالائق ہے، نااہل ہے، یہ دوسری پرابیبلٹی ہے۔ پھر تیسری پرابیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جو شوہر ہے وہ بھی نالائق اور بیوی جو ہے وہ بھی بالکل بیکار۔ پھر چوتھی پرابیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو۔ یہ چار عقلی قسمیں ہو سکتی ہیں شوہر اور بیوی کے حوالے سے۔ قرآن مجید نے ہر طرح کے جوڑے کا ذکر کیا ہے، ہر طرح کے جوڑے کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، سیمپل کے طور پر ہر طرح کا جوڑا رکھ دیا، اور اسی کے دوران پھر انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کا رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، سورہ مبارکہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے، اور سورہ تحریم دو صفوں کا سورہ ہے بلکہ ڈیڑھ صفحے کا۔ میں پھر کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ گھر جا کر اس سورہ کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات وہاں پر ہیں، آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات وہاں پر ہیں۔ پروردگار عالم نے وہاں پر کن ازواج کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، آپ کو بہت مواد وہاں پر ملے گا، میں اس وقت اس کو نہیں چھیڑ رہا۔ آئیے ذرا ہم اپنی اس لسٹ کے مطابق پہلے جھوڑے کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر شوہر بہترین ہے اور زوجہ بالکل بیکار ہے۔ پروردگار عالم سورہ تحریم 66واں سورہ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی، شوہر بہترین، بیوی بالکل بیکار۔ آپ ذرا غور فرمائیے، شوہر نوح علیہ السلام، شوہر لوط علیہ السلام بہترین شوہر، مگر زوجہ کون ہے؟ پروردگار فرماتا ہے فخانتا ہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ ان کی خیانت بد کرداری کی وجہ سے نہیں تھی، نبی کے مشن کی مخالفت کی۔ پروردگار فرماتا ہے، واپس سنیے، ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأت نوح و امرأت لوط، نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی بیویاں ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ صرف نبی کی بیوی ہونا جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی نبی کے مشن سے خیانت کرے تو وہ جہنمی ہو جائے، تو کوئی نفس رسول کے مقابلے پر تلوار لے کر آ جائے تو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ میں بہت محتاط الفاظ کے اندر عرض کر رہا ہوں، مگر غور کرنے کا سامان تو ہے کہ پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے، لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی بیویاں ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک کیس ہے، شوہر بہترین، زوجہ بدترین۔ اب اس کے بعد بالکل پولز اپارٹ، بالکل الٹا معاملہ، سورہ تحریم ہی کے اندر آگے جا کر پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال۔ اس قالت، جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ اے جناب آسیہ، یہ زن فرعون کا ذکر ہو رہا ہے نا، بی بی آپ کے پاس تو بہترین محل ہے، ایک عورت جن باتوں کی تمنا کر سکتی ہے وہ سب آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک خاتون کیا تمنا کر سکتی ہیں؟ محل بہت بڑا ہو، بنگلہ ہو، ولا ہو، دسترخوان رنگین ہو، قسم قسم کے کھانے اس پر ہوں، خدمت کرنے کے لیے نوکر ہوں، خادم ہوں، خدام ہوں، کنیزیں ہوں، بہترین سواری ہو، ہر طرح کا لباس اس کے پاس موجود ہو، تزک ہو، احتشام ہو، ہر چیز اس کے پاس ہو، یہ جناب آسیہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ تمنا کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اے پروردگار، یہ سب لے کر میں کیا کروں جس کا اختتام جہنم ہو؟ اے مالک، مجھے نہیں چاہیے، یہ حرام کا محل بھی نہیں چاہیے، حرام کا دسترخوان بھی نہیں چاہیے، مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار، میرے لیے تو جنت میں ایک مکان بنا دے۔ ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، وہ عمل ہی اس کے عمل سے بھی نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ کیا بلندی ہے، کیا ویژن ہے! دیکھیے برادران عزیز، یہ ہے آگے کی سوچ، دوربینی، آگے دیکھنا۔ آپ غور فرمائیے، یہ جناب آسیہ کیا سمجھا رہی ہے؟ دیکھیے، ہماری نظر میں ویژنری کون ہوتا ہے؟ کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ویژنری ہے، یہ بہت آگے دیکھتا ہے؟ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس کو ویژنری کہتے ہیں جو 10 سال آگے دیکھتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ ہم اس کو ویژنری کہتے ہیں جو 20 سال آگے دیکھتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ لیڈر ہے، 50 سال آگے دیکھتا ہے کہ اپنی قوم کو کہاں لے کر جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی بڑا ویژنری ہے، یہ 100 سال آگے دیکھتا ہے، اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے کہ 100 سال کے بعد میری قوم کہاں پر ہوگی، کہاں مجھے لے جانا ہے۔ اچھا، تو جو 10 سال آگے دیکھے وہ ویژنری ہے، جو 50 سال آگے دیکھے بہت بڑا ویژنری ہے، جو 100 سال آگے دیکھے وہ تو بہت ہی بڑا ویژنری ہے، اور جو اس دنیا کے بعد قیامت کو دیکھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب آسیہ کہتی ہیں کہ صحیح معنوں میں ویژنری وہ ہے کہ جو دنیا کے آگے آخرت کو بھی دیکھ رہا ہو کہ یہاں سب کچھ مل گیا، اور اس کے بعد اختتام کیا ہے؟ جہنم کی آگ، تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اے پروردگار، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ نجنی من فرعون و عملی و نجنی من القوم الظالمین، مالک مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ دوسرا جوڑا ہو گیا کہ جس کے اندر شوہر بالکل بیکار اور زوجہ
جناب آسیہ جیسی، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوگا جنت میں کہ وہ پیغمبر اکرم کی زوجہ قرار پائیں گی، ازواج پیغمبر میں انہیں یہ شرف حاصل ہوگا، جناب خدیجہ کے ساتھ جناب آسیہ بھی شامل ہوں گی۔ اب غور فرمائیے کیا منزلت ہے، یہ کیا مرتبہ ہے، یہ کیا مقام ہے۔ یہ دوسرا جوڑا ہمارے سامنے آ گیا، پہلا جوڑا شوہر بہترین زوجہ بیکار، دوسرا جوڑا شوہر بالکل نالائق اور زوجہ بہترین۔ اب آئیے تیسرے جوڑے کی طرف، کہ جہاں شوہر بھی بالکل بیکار اور زوجہ بھی بالکل بیکار۔ تیسواں پارہ سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ما اگنا انہو مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، کسب جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، یہ اولاد کے لیے بھی استعارہ ہے۔ سیصلہ نارن ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، تنہا نہیں۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اس کا ہنی مون پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ وامرأته اس کی بیوی وہ بھی جہنم کے شولوں کا ایندھن بنے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ کہہ کر پروردگار نے سورہ کو مکمل کر دیا۔ یہ ابو لہب اور ام جمیل، یہ جوڑا کہ جس کے اندر شوہر بھی بالکل نالائق اور زوجہ بھی بالکل نالائق۔ اب یہ تینوں جوڑے ہو گئے، واپس سنیے۔ پہلا جوڑا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شوہر بہترین زوجہ بالکل بیکار۔ دوسرا جوڑا شوہر بالکل بیکار فرعون جیسا اور زوجہ جناب آسیہ جیسے، شوہر کے ساتھ یہ زوجہ، زوجہ بہترین شوہر بالکل نالائق۔ اور اس کے بعد تیسرا جوڑا ابو لہب اور ام جمیل، جیسا شوہر ویسی زوجہ، وہ بھی نالائق اور یہ بھی نالائق۔ اب ہمیں تلاش ہے قرآن مجید کے اندر اس جوڑے کی کہ جہاں شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو، شوہر بھی معراج پر ہو زوجہ بھی معراج پر ہو، اور وہ جوڑا کہاں ملے گا؟ سورہ رحمان۔ پہلے حوالے سن لیجئے، ہمارے پاس تو بحر الانوار تفسیر نمونہ کے اندر آغا مکارم شیرازی نے بھی لکھا، برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی علی اللہ مقامہ، شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا، یعنی اس بات کو نقل کیا جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی ایک کتاب ہی وہ ہے کہ جس کا عنوان ہے مرج البحرین، وہ سورہ رحمان کی اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ظاہر قرآن باطن قرآن کی بحث ہو چکی ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر، اچھا آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جملہ انتہائی حسین انداز میں تکرار ہوتا ہے، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں کہ جو خدا نے جاری کر دیے۔ مرج البحرین یلتقیان، اور ان دونوں دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، دونوں اپنے اپنے حدود کو سمجھتے ہیں، برزخ لا یبغیان تجاوز نہیں کرتے، یہ دریا اپنے حدود کو جانتا ہے، وہ دریا اپنے حدود کو جانتا ہے، اور بیچ میں برزخ ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائے ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دریا کون سے ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ ظاہر میں آپ تلاش کرتے رہیے، مگر پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ دو دریا کوئی عام دریا نہیں ہے، ایک دریا دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے۔ ایک دریا سے مراد علی مرتضیٰ ہیں، دوسرے دریا سے مراد فاطمہ زہرا ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا ہیں جو پروردگار نے جاری کر دیے، جن کا ملاپ ہو رہا ہے، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان برزخ، ایک حد فاصل ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ پیغمبر اکرم، ایک طرف علی دوسری طرف زہرا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر۔ یہ دونوں اپنے حدود کو پہچانتے ہیں، علی کیا ہے زہرا جانتی ہیں، زہرا کیا ہے علی جانتے ہیں، پیغمبر اکرم وہ حد فاصل ہیں، برزخ لا یبغیان
فب ائیے علائے رب کما تو کا زبان. اب شان پروردگار دیکھیے کہ کس ناز سے ارشاد ہو رہا ہے، اے دنیا میں موجود انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ علی اور زہرہ جیسا پاکیزہ جھوڑا ہم نے اس دنیا میں بھیج دیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، اب اس کے بعد آگے بڑھیے. پروردگار فرماتا ہے یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. وہ دو دریا، ان کا ملاپ برزخ. اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا. نتیجہ یہ ہوا لؤلؤ مرجان موتی مونگے کہ یہ نکلتے ہیں. اس کے نتیجے میں کہ وہ موتی کون ہے، وہ مرجان کون ہے، وہ لولو کون ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، حسن اور حسین ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اور پھر پروردگار کہتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں اور انسانوں، اس دنیا میں حسن اور حسین جیسے موتی اور مرجان ہم نے رکھ دیے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز، اور اب اس کے بعد آ کر ذرا دیکھیے کیا اس خاندان اور کیا اس جوڑے کی بات ہے، کیا اس خاندان کی بات ہے. دیکھیں پھر ایک مرتبہ میں عرض کروں، اتفاق ایسا ہے کہ ایک مرتبہ پھر علامہ سیوطی نے بھی اس کو لکھا، اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں در منصور میں، اور پھر ہمارے یہاں بہار کے اندر تو بہار الانوار انسائیکلوپیڈیا ہے. واقعی بہار الانوار بہت اہم کتاب ہے. انسان کے پاس اللہ وہ توفیق دے کہ جس کے بعد وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکے، بہت اہم کتاب. اس کے اندر بھی یہ، اور ایک مرتبہ پھر تفاسیر کے اندر بھی آیا. کہاں پر آیا؟ دیکھیے یہ سورہ مبارکہ دہر، سورہ دہر کی وہ وجہ شہرت وہ تو سبھی جانتے ہیں، یوفون بالنذر. دیکھیے وہ جو سورہ ہے نا سورہ دہر، اس کو سورہ دہر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو لفظ حل عطا اس میں، جس کی وجہ سے اس سورے کو کہا گیا سورہ حل عطا. دہر کا لفظ اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس سورے کو کہا گیا سورہ دہر. انسان کا لفظ اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے اس سورے کو کہا گیا سورہ انسان. حل عطا علی الانسان حین من الدہر. اچھا حل عطا اگر آپ دیکھیں نا تو گرامیٹیکلی ورب ہے فعل، مگر یہی پراپر ناؤن بن گیا. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک شعر یاد آ گیا. یہ شعر ہے امام شافعی کا، ایک مرتبہ پھر وہ شیعہ تو نہیں مگر امام شافعی آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کا یہ شعر سنیے اسی خاندان کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں الا ما و حتا متا او آتبو فی حب حاضل فتح. وہ کہتے ہیں الا ما حتا متا، یعنی چڑھ کے ایک آدمی کہہ رہا ہو کب تک کب تک آخر کب تک. امام شافعی کہہ رہے ہیں الا ما حتا متا، کب تک کب تک آخر کب تک. او آتبو فی حب حاضل فتح، فتح کا مطلب تو آپ سب کو معلوم ہے جوان. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امام شافعی کہتے ہیں کب تک آخر کب تک. وہ آتبو فی حب حاصل فتح، اس جوان کی محبت پر کب تک مجھے برا بھلا کہا جاتا رہے گا. مولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت ہے، یہ جرم مجھ سے ہوتا ہے، کب تک کب تک آخر کب تک. وہ آتبو مجھے ماتوب کیا جائے گا، برا بھلا کہا جائے گا فی حب حاضل فتح. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دو ایسی باتیں ہیں کہ جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں جس کے بعد میں علی کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا. وہ فرماتے ہیں وہ دو باتیں کون سی ہیں، حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کی زوجیت کا شرف علی کے سوا بھی کسی کو حاصل ہوا؟ حل زوجت فاطمہ غیرہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کیا علی کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ زہرا کا شوہر کہلائے؟ اور پھر کہتے ہیں وفی غیرہ ہی حل عطا حل عطا، اور کیا علی کے سوا کسی اور کے لیے بھی حل عطا کا سورہ نازل ہوا؟ اب وہ احباب کے جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں نا، وہ امام شافعی کے ان الفاظ کے انتخاب کو یقیناً انجوائے کریں گے
کہ انہوں نے حل عطا کے لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا، ایک مرتبہ ورب کے طور پر اور ایک مرتبہ پراپر ناؤن کے طور پر. وفی غیر ہی حل عطا، حل عطا کہ حل عطا ایز اے پراپر ناؤن، یہ سورہ حل عطا کہ علی کے سوا کسی اور کے لیے بھی آیا ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ زوجیت فاطمہ، یہ بہت بڑا شرف امیر المومنین کا مانا گیا ہے کہ بی بی کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہے اس جوان کو. اور پھر اب آئیے وہ سورہ حل عطا کی وہ آیت جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو وہی ہے کہ نظر یوفون بالنظر، کہ پروردگار نے تعریف کی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کھلایا ہے انہوں نے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ محبت پروردگار میں بھوک کے باوجود، خود بھوکے ہیں مگر عیسیٰ ہے، کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، ایسا ہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد ان کا جملہ کیا ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھلایا ہے وجہ پروردگار کے لیے، صرف اور صرف خدا کی قربت کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے. یعنی اب آپ دیکھیے برادران عزیز، یہ بات سے بات نکل آئی، تھوڑا تبصرہ اس پر بھی سن لیجیے. یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ساتھ آئے تھے. جملہ تو یہ انما نطعمکم، تم تینوں کو ہم کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، تم تینوں سے ہم جزا بھی نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، یہ تینوں ایک ساتھ آئے تھے؟ نہیں، ایک دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا. اب وہ مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر ہو یا فرشتہ ہو، جو بھی ہو، مگر تین الگ الگ دن آئے نا، تینوں ایک ساتھ تو آئے نہیں. جب تینوں ایک ساتھ آئے نہیں تو پھر اس وقت یہ جملہ کب کہا گیا؟ اس جملے کے اندر تو جمع کا صیغہ ہے کہ ہم تم تینوں کو کھلاتے ہیں. انما نطعمکم، نطعمکا ہوتا تو سنگولر ہوتا، نطعمکما ہوتا تو ڈبل ہوتا، اور نطعمکم یعنی تم تینوں، اور تینوں ایک ساتھ تو آئے نہیں. یہاں علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بیان کرنے کا انداز ہے، یہ جملہ زبان سے بھی نہیں کہا، یہ دل میں موجود وہ احساس تھا کہ جو خدا کو اتنا پسند آیا کہ الفاظ بنا کر قرآن میں ریکارڈ کر دیا. خیال قرآن ناطق کا ہو، الفاظ قرآن صامت کے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اب آگے بڑھیے، پروردگار عالم نے وہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت میں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، سب کچھ ہوگا. وہیں پر ایک آیت آ گئی کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. یہ جو اہل جنت ہیں، یہ جنت میں لا یرون نہیں دیکھیں گے، فیہا جنت میں شمسن سورج نہیں دیکھیں گے، ولا زمہریرا اور جھاڑا بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی سخت سردی ٹھنڈ وہ بھی نہیں دیکھیں گے. دیکھیں برادران عزیز، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، آئیڈیل کلائمیٹ. اب میں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ کل کراچی جاؤں گا تو گرمی کو کیسے فیس کرنا ہے. جب کراچی سے یہاں پر آ رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ٹھنڈ کو کیسے برداشت کرنا ہے. جب موسمی تغیرات ہوتے ہیں، تحولات ہوتے ہیں، تبدلات ہوتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، ایٹماسفیئر بدل جاتا ہے، ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہوگی. تو وہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ جنت کی جو کلائمیٹ ہے اس کے اندر یہ سب نہیں ہوگا، بڑی آئیڈیل کلائمیٹ، معتدل. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو سورج کو نہیں دیکھیں گے، روشنی ہوگی، حرارت ہوگی جتنی ضرورت ہوگی، نہ وہ سورج کو دیکھیں گے، وہ جو اسکارچنگ بیمز تمازت وہ نہیں ہوں گے. ولا زمہریرا اور نہ ہی جاڑا سخت سردی کا وہ بھی نہیں دیکھیں گے، آئیڈیل کلائمیٹ ہوگی. اب اس کے ذیل میں ذرا سنیے ان حوالوں کے ساتھ. پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ جب جنت میں اہل جنت ہوں گے تو انجوائے کر رہے ہوں گے مختلف نعمتوں کو، بہترین روشنی ہے، آئیڈیل کلائمیٹ ہے، سب کچھ بہترین ہے. اچانک اہل جنت یہ محسوس کریں گے کہ روشنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا. عجیب ہے، اتنی روشنی بڑھ گئی کہ سورج طلوع ہو گیا. اچھا سورج طلوع ہو گیا تو کچھ گرمی میں اضافہ ہوا نا، روشنی بڑھ گئی، اتنی روشنی بڑھ گئی کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے رات ختم ہو گئی اور سورج طلوع ہو گیا, تو اس وقت اہل جنت پروردگار عالم سے سوال کریں گے کہ مالک کیا تو نے اپنی کتاب میں نہیں کہا تھا کہ ہم جب جنت میں آ جائیں گے تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, تو سورج نہیں دیکھیں گے, جب سورج نہیں دیکھیں گے تو یہ ایک دم روشنی میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے کہ گرمی تو نہیں ہو رہی, مگر یہ سورج کی طرح سے روشنی میں اضافہ باعث کیا ہے؟ اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا, اے اہل جنت, سورج طلوع نہیں ہوا ہے. یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں, کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں, یعنی یہ نور سورج یا نور آفتاب نہیں ہے, نور دندان علی و زہرا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب ایک وجہ اور سمجھ میں آ گئی کہ جب علی اور زہرا مسکرائیں تو اتنا نور ہوتا ہے, تو نور کی کیا کیفیت ہوگی جب پانچوں چادر کے نیچے جمع ہوئے ہوں گے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. مگر اب آئیے برادران عزیز, کہ جس کے مسکرانے کا نور, اس کا یہ اثر ہو, اس کا نام اس فہرست میں شامل ہے کہ جو دنیا میں بہت زیادہ گریہ کرتے رہے. ہمارے محسن ہیں جناب مولانا صادق حسن صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ تقابل کیا تھا دادی اور پوتے کے درمیان کہ کیا کیا مناسبتیں مماثلتیں ہیں, مشابہتیں دادی اور پوتے کے درمیان. دادی کون؟ فاطمہ زہرا. اور پوتا کون؟ سید سجاد. اس میں پہلی مماثلت یہی تھی, پہلی مماثلت کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ البکاؤن خمسن, کہ رونے والے تو پانچ ہی گزرے ہیں, آدم, یعقوب, یوسف, اور پھر ان سے زیادہ دادی اور پوتا فاطمہ زہرا اور سید سجاد. البکا, جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا. سید سجاد کا گریہ اور جناب سیدہ کا گریہ. اچھا, بی بی کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ اتنا گریہ کیا ہے پیغمبر اکرم کے بعد کہ اہل مدینہ نے مولا کائنات سے آ کر یہ کہا کہ ابو الحسن فاطمہ زہرا سے کہیے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. یہ عجیب بد تہذیبی ہے, نبی کی بیٹی کو پرسا دینے کا یہ عجیب انداز ہے. تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہیے یا دن میں گریا کریں یا رات میں گریا کریں, یہ ہمارا جو روزمرہ کا معمول ہے اس میں خلل پڑتا ہے. مولا کے پاس یہ امانت تھی, وہ آئے جناب سیدہ کے پاس اور کہنے لگے اے بنت رسول, اہل مدینہ نے یہ پیغام بھجوا ہے. جناب سیدہ حسرت کے ساتھ کہتی ہیں ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دیجئے نبی کی بیٹی اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے, اب تو چند دنوں کی بات ہے, اس کے بعد نبی کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے. مگر ٹھیک ہے, بہرحال اتنا تو میں کروں گی, رات میں گھر میں گریا کروں گی اور دن میں گھر سے باہر چلی جاؤں گی. اس کے بعد جناب سیدہ گھر سے باہر چلی جایا کرتی تھی, ہاتھ میں حسا ہوتا تھا, امام حسن ساتھ ہوتے تھے, امام حسین ساتھ ہوتے تھے, اور گھر سے باہر شہر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک کھجور کا درخت تھا کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر جناب سیدہ اپنے بابا کو یاد کیا کرتے تھے. یہ جناب سیدہ کا روز کا معمول بن گیا تھا. ایک شام جب جناب سیدہ واپس آئی ہیں تو امیر المومنین نے دیکھا کہ چہرے پر تمازت کے آثار ہیں, دھوپ کے آثار ہیں, تو سوال کرنے لگے بنت رسول یہ چہرے پر دھوپ کے آثار کیا سبب ہے؟ بی بی کہتی ہیں ابو الحسن جانے دیجئے, پوچھ کر کیا کریں گے؟ تو مولا کہتے ہیں نہیں شہزادی, بتائیے کیا سبب ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر دھوپ کے آثار ہیں. تو جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی, وہ درخت اپنی جگہ پر باقی رہتا, آج جب میں صبح گئی تو وہ درخت کٹا ہوا تھا, سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے, یہ چہرے پر تمازت کے آثار اسی سبب سے. جس کے بعد امیر المومنین نے وہ گھر تعمیر کیا کہ جس کو بیت الحزن کہا گیا, جو شاید پہلا باقاعدہ عزا خانہ تھا جس کے معمار خود امیر المومنین تھے. تو جناب سیدہ اس میں جا کر بیٹھا کرتی تھیں اور اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھیں. یہ جناب سیدہ کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف پوتے کا معاملہ کیا ہے سید سجاد کا؟ واقعہ کربلا کے بعد 35 برس تک سید سجاد نے اتنا گریا کیا کہ بعض لوگوں نے آ کر یہ کہنا شروع کیا مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریا کریں گے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ ارے یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اچھل رہا، اتنا گریا کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، قرآن کی گواہی ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ارے میرے سامنے تو میرے کتنے ہی یوسف کاٹ دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، کیا مجھے گریا کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ شخص تسلی دینے کے لیے کہتا ہے مگر مولا یعقوب کے گھر کا یہ پہلا واقعہ ہوگا، آپ کے گھر کا کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ اب سید سجاد کا گریا اور بڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں سید سجاد کی میراث شہادت تو ہے، مگر اے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مکھنؤ چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور ندا لگائی جائے، آواز لگائی جائے، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے؟ یہ ہے عزیزان پہلی مناسبت دادی اور پوتے کے درمیان۔ اور اب آئیے دوسری مناسبت کی طرف چلیں، مماثلت کی طرف چلیں۔ غسال غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر باہر نہیں آتا، دو ایسے جنازے ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہوئے غسال چیخ مار کر باہر آ گیا، ایک دادی کا جنازہ ہے اور ایک پوتے کا جنازہ ہے۔ جب امیر المومنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر باہر آئے اور کہنے لگے شکستہ پہلو دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور آپ کا پانچواں امام جب اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا تو چیخ مار کر رونے لگا، مجھے نہیں معلوم میرے پانچویں امام نے کیا دیکھا، شاید گلے پر تو کے خاردار کا نشان دیکھا ہو، شاید پشت کے اوپر تازیانوں کے نشان دیکھے ہوں، کہ جس کے بعد میرا پانچواں امام قابو نہ رکھ سکا، چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ یہ دوسری مناسبت ہے۔ اور تیسری مماثلت دادی اور پوتے کے درمیان، جب مجلس ہوتی ہے تو دادی بھی آتی ہے پوتا بھی آتا ہے۔ زہری کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، کہ اس نے جب دعوت دی ہے تو سید سجاد کو ممبر کے پاس بٹھایا ہے، مگر جب مصائب بیان ہو رہے تھے اور صاحب اعضا خود موجود ہو تو اتنا گریا ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، اور جب مجلس مکمل ہو گئی تو زہری تلاش کرنے لگا کہ صاحب اعضا کہاں ہیں، سید سجاد کہاں ہیں، تو نظر آیا کہ سید سجاد وہاں پر ہے کہ جہاں عزاداروں نے اپنے نالین اتارے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑتا ہے، اے مولا سید سجاد میں نے آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ سجاد کہتے ہیں وہ تیرا حق ہے کہ تو نے مجھے وہاں پر بٹھایا تھا، مگر جب میں اپنی دادی کو یہاں پر دیکھوں تو کیا ممکن ہے کہ میں صدر مجلس میں بیٹھا رہوں؟ مجھے وہیں ہونا چاہیے کہ جہاں میری جدہ میری دادی فاطمہ زہرا ہو، میں وہیں پر تو آ کر بیٹھوں گا۔ یہ تین مناسبتیں ہیں، اور عزیزوں چوتھی مناسبت دادی اور پوتے کے درمیان، چوتھی مماثلت دادی اور پوتے کے درمیان، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا دادی کو دیکھا یا پوتے کو دیکھا۔ فاطمہ زہرا کا بوڑھا ہونا کیسے پتا چلا؟ جب جناب سیدہ گھر سے باہر جاتی تھی بیت الحزن تک پہنچنے کے لیے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، عصا تو بڑھاپے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مورخ سے سوال کرے، اے مورخ بتا کہ فاطمہ کی عمر کیا تھی، کیا 80 برس کی تھی، 70 برس کی تھی، 60 برس کی تھی؟ مورخ جواب دیتا ہے 18 برس۔ 18 برس جوانی کا سن، اور فاطمہ زہرا پر بڑھاپا آ گیا۔ اور دوسری طرف سید سجاد پوتا، جب وہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ منورہ آیا ہے تو چچا محمد حنفیہ اس قافلے میں اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کر رہے ہیں، مگر کوئی جوان نظر نہیں آتا۔ ایک مرد ضعیف ہے جس کے سر کے بال سفید، جس کی داڑھی کے بال سفید، جس کے بھووں کے بال سفید، جس کے چہرے پر جھریاں، جس کی کمر جھکی ہوئی، آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے مرد ضعیف اس قافلے میں میرا جوان بھتیجا بھی ہوگا، وہ کہاں ہے؟ اور وہ مرد ضعیف کہتا ہے اے چچا محمد حنفیہ انا علی ابن الحسین، میں ہی آپ کا جوان بھتیجا زین العابدین ہوں۔ لیکن عزیزوں اگر زہرا سے پوچھا جائے بی بی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئیں، تو بی بی کا جواب کیا ہوگا؟ ارے میرے دروازے کا آگ لگنا سوچو، دروازے کا گرنا سوچو،
مجھے حق سے محروم کیا گیا یہ سوچو، میرا شکستہ پہلو تصور میں لاؤ، میرے محسن کی شہادت سوچو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ زہرا جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی۔ مگر بی بی اتنی تفصیل بیان کرے گی، سجاد سے اگر پوچھا جائے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے، بس ایک لفظ تین مرتبہ الشام الشام، کربلا کے مصائب نے سجاد کو بوڑھا نہ کیا، یہ شام کے مصائب ہیں جن کے بعد سجاد بوڑھا۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے مالک جناب سیدہ کے شہادت کی ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، تو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے علی و زہرہ کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھرانوں کی ناچاکی ناراضی کو محبت اور الفت سے تبدیل فرما، ہمارے جوانوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق بیدار فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ عطا محمد نظر حسین دین محمد شہدہ ملت جعفریہ تمام ارواح مومن مومنات۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔